السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان جمعے کے روز اپنا یوم آزادی منا رہا ہے. اس موقع پر ملک بھر میں تقریبات ہو رہی ہیں. یوم آزادی کے اپنے پیغام میں صدر عارف علوی نے اس موقع پر بقول ان کے بھارت کی طرف سے غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے جموں اور کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور انہیں ان کے حق خود ارادی کی جدوجہد میں ساتھ دینے کا یقین دلایا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے. بھارت اور پاکستان دونوں ہی اس متنازع علاقے پر اپنا حق جتاتے ہیں. اس سال 14 اگست کو پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سیاسی نقشے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاوہ جونا گڑھ پر بھی اپنا دعویٰ ظاہر کیا گیا ہے جسے بھارت نے مسترد کیا ہے. افغان امن مذاکرات کی ٹیم کے ایک ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پہلے بین الافغان مذاکرات قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کے باعث اب 16 اگست کو منعقد نہیں ہوں گے. اطلاعات کے مطابق نئی تاریخ مقرر کی جائے گی جس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم 3-4 روز میں کابل سے روانہ ہوگی. افغان حکام نے طالبان کے باقی ماندہ 400 قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن صدر اشرف غنی نے خبردار کیا ہے کہ رہا ہونے والے یہ قیدی دنیا کے لیے خطرہ ہیں. افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید 80 قیدیوں کو جمعرات کو رہا کیا گیا. جاوید فیصل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قیدیوں کی رہائی طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور ملک بھر میں جنگ بندی کے خاتمے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے. طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان آئندہ چند روز میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. قیدیوں کی رہائی امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں طے پانے والے معاہدے کا حصہ ہے. ایک امریکی تھنک ٹینک کے تحت جمعرات کو منعقدہ ایک ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے کہا کہ طالبان کے باقی ماندہ قیدی بڑے جرائم میں ملوث رہے ہیں، اور وہ نہ صرف افغانستان اور امریکہ بلکہ دنیا کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امن کی خواہش پر اتفاق ضرور ہوا ہے، لیکن اس کی یہ قیمت نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسری جانب بین الافغان مذاکرات سے قبل افغان حکومت نے عندیہ دیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کا ابتدائی ایجنڈا تشدد کا خاتمہ ہوگا. تاہم طالبان کا کہنا ہے کہ کسی معاہدے پر پہنچنے تک تشدد میں کمی نہیں آ سکتی. افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاونتی مشن نے سوشل میڈیا کی ان ویڈیو فوٹیج پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جن میں افغان فوج کے اہلکار طالبان کی لاشوں کو سربریدہ کر رہے ہیں. 2 منٹ کی سیل فون ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وردی پہنے ہوئے افراد کلہاڑی سے لاشوں کا سر قلم کر رہے ہیں. افغان وزارت دفاع نے واقعے کی تحقیقات کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی افغان فوجی اس میں ملوث پایا گیا تو اسے سزا دی جائے گی. پشاور سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں احمدی برادری کے خلاف تشدد کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. جماعت احمدیہ کے مرکز چناب نگر ربوہ میں ترجمان سلیم الدین نے پشاور میں بدھ کی رات نامعلوم افراد کے ہاتھوں معراج احمد کے قتل کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ان واقعات کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. معراج احمد کے قتل سے چند روز قبل پشاور کی ایک عدالت کے اندر زیر حراست طاہر نسیم کو بھی ایک نوجوان نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. مذہبی منافرت کی بنیاد پر تشدد کے واقعات پر پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ کے کمیشن کے سابق سربراہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان بھر میں کورونا کے کیسز کی تعداد کم ہونے کے بعد پولیو ویکسین پلانے کی مہم دوبارہ شروع ہو گئی ہے. محکمہ صحت کے مطابق جمعرات سے شروع ہونے والی اس 5 روزہ مہم کے دوران ملک کے 130 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 34 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا میں گزشتہ ہفتے کی طوفانی بارشوں کے بعد امدادی کارکنوں نے ملبے سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 55 بتائی ہے. ان میں متعدد بچے بھی شامل ہیں. بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائڈز میں کارکنوں کے مکانات دب گئے ہیں. برسات کے موسم کی شدت کے نتیجے میں ہونے والی یہ تازہ ترین آفت ہے جس سے بھارت میں کم از کم 150 جانوں کا ضیاع ہوا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे पाकिस्तान की फौज के सरबराह का सऊदी अरब का दौरा, क्या वजीर खारजा के बयान के बाद इस्लामाबाद और रियाद के दरमियान ताल्लुकात में बज़ाहिर नजर आने वाला खिंचाव बेहतर बनाने की कोशिश है, दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हैं। बात करेंगे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मुसन्निफ तजियाकार फारूक आदिल और बफलो यूनिवर्सिटी में अमेरिका और मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर फैजान हक से। इसी सेगमेंट में हम जायजा लेंगे अबू धाबी का इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात उस्तवार करने का फैसला। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तारीखी पेशरफ्त है, आइंदा मजीद मुस्लिम ममालिक यूएई की पैरवी करेंगे, सदर ट्रंप पुर उम्मीद। इस सेगमेंट में भी दोनों माहिरीन हमारे साथ होंगे। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे जोहरी ताकत के हामिल दो मुल्क पाकिस्तान और भारत बिलतरतीब 14 और 15 अगस्त को यौम आजादी मना रहे हैं, क्या दोनों ममालिक की क्यादत अपने अवाम के मफादात के लिए बेहतर ताल्लुकात का सोच सकती है, अतराफ के दानिश्वर क्या कहते हैं, बात करेंगे फारूक आदिल और नीलोफर सोहरवर्दी से। अगले सेगमेंट में कमर अब्बास जाफरी पाकिस्तान की अदालतों से जमात उद्दावा के रहनुमाओं की सजाओं की मुअत्तली के पस मंजर में साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर अशफाक हसन और बैरिस्टर अली जफर से बात करेंगे कि आया इस तरह के इकदाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के मुकदमे को कमजोर कर सकते हैं। आखिर में स्पोर्ट्स क्रिकेट, साउथहैम्पटन टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम, तजिया लेंगे क्रिकेट कमेंटेटर शाह फैसल से। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ताल्लुकात पे और पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल बाजवा का सऊदी अरब का आइंदा हफ्ते इस हफ्ते दौरा। इस पस मंजर में हम गुफ्तगु करेंगे क्या ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालिया दिनों में सिफारती ताल्लुकात में बाज़ लोगों के नज़दीक उसको वो कशीदगी से मौसूम कर रहे हैं, बाज़ लोगों के नज़दीक गलत फहमियाँ दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा हुई हैं, क्या उसको वो दूर कर पाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा इस हफ्ते सऊदी अरब जा रही हैं और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स पाकिस्तानी हुकाम बता ये रहे हैं कि दौरे के दौरान दो तरफा अमूर और दिफाई तआवुन पर बात होगी। जनरल बाजवा का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चंद रोज़ कबल एक इंटरव्यू में कश्मीर के मामले पर OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास ना बुलाने पर सऊदी अरब पर तनकीद की थी। उनके बयान को भी फिर पाकिस्तान के अंदर उस पर काफ़ी ले दे हुई, काफ़ी तबसरे तजिए हुए। बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि इस हुकूमत ने या इस वज़ीर ख़ारजा के इस बयान से सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात उनको ठेस पहुँची है, और बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि इससे ये ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान का जो उसकी अपने मफाद में बेहतरीन जो मामला है जिसको वो अहमियत देता है उस पर उसने खुल के इजहार ख्याल किया है, और वक्त आ गया है कि इसमें देखा जाए कि कौन कौन से मुल्क जैसे कश्मीर जैसे तनाज़ात पे जिसको पाकिस्तान अपने लिए अहम समझता है उनके साथ हैं या नहीं हैं। सो एनालिसिस लेते हैं कि आया ये दौरा वापस ताल्लुकात को उस बयान से या उस इंटरव्यू से पहले की सूरत हाल पर ले जा सकता है, क्योंकि इन दिनों में ये भी खबरें चली कि सऊदी अरेबिया ने $1 अरब वापस तलब कर लिया है जो मुश्किल हालात में 2018 में पाकिस्तान को दिया गया था। एनालिसिस हम लेते हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर फैजान हक साहब, अक्सर हम उनको अपने प्रोग्राम्स में जहमत देते हैं। प्रोफेसर साहब इस्लामिक कल्चरल हिस्ट्री एंड USA एंड मुस्लिम वर्ल्ड उनके एक्सपर्ट हैं, बफलो यूनिवर्सिटी के साथ उनकी वाबस्तगी। फारूक आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजयकार हैं, मुसन्निफ़ हैं और इन इश्यूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। फारूक आदिल साहब आप बताइएगा इस दौरे में के पस मंज़र में पाकिस्तान में क्या तवक्को रखी जा रही है।
बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत अहम मौजू है। आपने कहा कि क्या आर्मी चीफ के दौरे से ये जो बाहर जो खबरें आ रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कुछ दूरी पैदा हो गई है, उसको क्या असर होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अखबारी सतह पर और रायदार की सतह पर जो चीजें आ रही हैं वो अपनी जगह पर, उनकी कोई तरदीद तो मुमकिन नहीं है कि क्या चीजें, जाहिर है कि अखबार में है, मीडिया में ये सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब जो एक मुस्लिम दुनिया के ब्लॉक के दो बड़े और लीडिंग ममालिक हैं, और इन दोनों ममालिक की जायका जो वजन है उसको पेश नजर रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के दरमियान कोई बहुत दूरी पैदा हो गई है, कोई मसाइल पैदा हो गए, دیکھیں کہ چھوٹے موٹے معاملات پر، چھوٹے موٹے ایشوز پر آپس سے بات چیت، کہیں اختلاف رائے یہ اس طرح کی چیز ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر دی ہے اور ان کے جو ہے بالکل ہی مفادات میں اور ان کے انداز فکر میں تبدیلی دور ہو گئی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ان کے درمیان جو تاریخی تعلقات ہیں، پھر عقیدے کا رشتہ ہے، پھر جذبات کے معاملات ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے آرمی چیف کا جو دورہ ہے وہ آج واضح بھی کر دیا ہے فوج کے ترجمان نے، جنرل بابر نے، کہ دیکھیں یہ پہلے سے طے شدہ دورہ ہے اور اس میں جن معاملات پہ بات ہونی ہے وہ بھی واضح ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت یعنی کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ کوئی خلیج پیدا ہو گئی ہے اس کو پاٹنے کے لیے اس دورے کا اہتمام کیا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے. تو دیکھیے پاکستان اور سعودی عرب تو اسلامی اتحاد کے جو اسلامی اتحاد کی فوج ہے اس کے رکن ہیں، اور ہمارے سابق فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل راحیل شریف اس کی قیادت کرتے ہیں اس فوج کی. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی
پروفیسر فیضان راج صاحب، آپ کو بھی واقعتاً لگتا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جو بیانات تھے حالیہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا اور اس دورے کا ان بیانات سے کوئی تعلق نہیں ہے؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو اسلام دور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اسد صاحب دیکھیے کہ جب اس سطح پر، وزارت خارجہ کی سطح پر یا سپوکس پرسن کی سطح پر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے محرکات بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریپریکشنز یا ان کے جو ہیں وہ آگے تک لہریں جو ہیں وہ جاتی ہیں ان کے اثر کی یا ان کے رد عمل کی. تو اس میں دیکھا جائے تو یقیناً یہ وہ کچھ ایسے ریئر جو ہیں یا لمحے ہیں، ریئر مومنٹس ہیں جس میں پاکستان نے سر اٹھا کر کوئی پوزیشن لی ہے. اور اس کا مطلب، اس کی کچھ تین میرے سامنے اس کی جو وضاحتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہم یقیناً دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، لیکن ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزاد ہے اور اس میں ہم اپنے دوستوں یا دیرینہ جو ہمارے اتحادی ہیں ان کو ہم صحیح اور بات اور غلط بات کے درمیان ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں. یہ ایک اعتماد، خود اعتمادی جو ہے اس کا مظاہرہ ہے. دوسری طرف اس میں یہ ہے کہ یہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ کیلکولیٹڈ موو ہوتی ہے. میں نے وہ انٹرویو نہیں دیکھا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی ہے. اگر تو انہوں نے ہیٹ آف دا مومنٹ میں بات کی ہے بغیر سوچے سمجھے تو یقیناً ایک بہت غلط بات ہے، لیکن اگر یہ باتیں ہو رہی تھیں اور سوچا جا رہا تھا اور ہائی لیول پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں یہ نیریٹو یا بیانیہ بن گیا تھا اور یہ ان کے منہ سے بات نکل گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی چیزیں ہیں.
اگلے دن دفتر خارجہ نے بھی ان کے بیان کو انڈورس کیا. یہ الگ بات کہ وزیر خارجہ نے اس کے بعد ایک ٹیلی ویژن سے جب گفتگو کی تو وہاں وہ بہت مختلف سنائی دیے اور کم و بیش اسی موقف پہ تھے جو اس بیان سے پہلے سعودی عرب اور پاکستان تعلقات میں دہرایا جاتا ہے.
جی جی. اور جو تیسری بات ہے، جو سب سے اہم جو بات میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ اب ہم آتے ہیں اس دورے کی طرف جو کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ کر رہے ہیں. پاکستان ملٹری جو ہے اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ہمارے جس طرح تمام ممالک ہیں، دوسرے تمام ممالک کی جو وزارت خارجہ ہے وہ بہت کلوزلی ڈیفینس ریلیٹڈ کوآرڈینیٹ کرتی ہے. تو ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہم کا یہ دورہ تھا یہ ایک سکیجولڈ دورہ تھا، پہلے سے ہی طے شدہ تھا، ہم یہ بات مان لیتے ہیں. لیکن اب اس دورے کی جو نوعیت ہے وہ بدل گئی ہے، کیونکہ اب وہ جو وہاں پر جو باتیں ہوں گی اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ بہت تیزی سے آئسولیٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. پاکستان اس میں سے ایک ایسا ملک ہے جس نے سعودی عرب کے لیے نہ صرف راستے کھولے ہیں بلکہ سعودی عرب کو ایک بہت سپیس دی ہے، ایک ڈپلومیٹک سپیس دی ہے دنیا میں، جو کہ اس وقت سعودی عرب کے پاس نہیں تھی جب سب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے تھے، خاص کر خشوگی کے قتل کے بعد. تو اس میں پاکستان جو ہے اس کے پاس لیوریج ہے اس بات کی، اور ان کو یہ لیوریج یوٹیلائز کرنی چاہیے، کیونکہ او آئی سی کا کشمیر پر، ان تمام چیزوں پر جبکہ دوسرے یورپی ممالک بول اٹھے ہیں، کوئی بیان نہ دینا یا کوئی کلیئر پوزیشن نہ لینی یہ ان کی اسلامک لیڈرشپ انڈرمائن کرتا ہے. ان کو یہ بات آلریڈی پتا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں یمن کے معاملے میں پوری دنیا اسلام میں اور ایک جو ہے وہ ایک آلریڈی ان کا ایک امیج ہے جو نیگیٹو امیج ہے, اس کو یہ امپروو کرنے کا ایک اچھا ان کے پاس طریقہ ہے اور وہ اگر چاہیں تو وہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال سکتے ہیں, ملیشیا پہ ڈال دیں.
لیکن پروفیسر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نے یہ پوزیشن لی ہے تو فوری طور پہ پھر وضاحتوں کا دور کیوں شروع ہوا ہے؟
دیکھیے وہ تو ضروری ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ میں ذرا پنجابی محاوروں پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہوں ڈپلومیٹک ایکسپلینیشن میں, تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا مشہور پنجابی محاورہ ہے کہ تیے تو کم کر تے نو تو کن کر. جس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی سے کام کروانا اور بہو کو سنوانا باتیں کہ تم بھی سیکھ لو کچھ, تو یہ تو یہ تو ایک ٹیکٹک ہے جس کو استعمال کیا ہے. لیکن اسٹریٹجی جو ہے پاکستان کے سعودی عرب کے بارے میں بہت کلیئر ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سعودی عرب کے موقف میں بھی نرمی آئے گی اور پاکستان کے موقف میں بھی نرمی آئے گی, کیونکہ دنیا کے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور بدل رہے ہیں, جو بہت زیادہ تفریق تھی بہت زیادہ ایک بہت طاقتور ممالک میں اور کم طاقتور ممالک میں, وہ تفریق جو ہے وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ نئے بلاکس جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, اور سعودی عرب کو یہ خطرہ ہے کہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ چاہے امریکہ میں کوئی بھی الیکشن جیتے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیتے یا وائس پریزیڈنٹ بائیڈن جیتے, سعودی عرب کی پالیسی جو ہے وہ ریویو ہوگی, اس کو ریوائز کیا جائے گا اور ایران کا اس میں زیادہ حصہ ہوگا.
صحیح.
تو یہ وہ بات ہے.
میں انہی الائنسز کے بیک ڈراپ میں فاروق عادل صاحب سے پوچھتا ہوں, فاروق صاحب کیا یہ سے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ محض غلط فہمی اور ایک کہنا چاہیے کہ سپر آف دا مومنٹ میں دیا گیا بیان نہ ہو, پاکستان اس خطے کے اندر بدلتے ہوئے حالات, ممکنہ الائنسز اور کشمیر پہ اپنی کسی دو ٹوک پالیسی کے ساتھ سامنے آیا ہو اور اس میں سعودی عرب کو ایک پیغام دیا گیا ہو؟
دیکھیں میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس میں پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایک حقیقت ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان زیر زبر ہو سکتی ہے, لیکن ان کے درمیان اختلاف اور خلیج اتنی نہیں ہو سکتی کہ کوئی یعنی پاکستان اور انڈیا جیسی صورتحال پیدا ہو جائے. لیکن جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا نئے الائنسز بھی بن رہے ہیں, نئے احساسات بھی پیدا ہو رہے ہیں, پاکستانی عوام کے اندر بھی کافی معاملات پر بہت ساری فیلنگز موجود ہیں, تو یہ اس طرح کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے عوام کو ایڈریس کرنے کی بھی یعنی انٹرنل کنزمپشن کی بھی بات ہو سکتی ہے اور اس کے اور بھی کئی پہلو ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان اور سعودی عرب ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, ان کے تعلقات ایک حقیقت ہے, ان میں کوئی
میرے
میں نہیں
سمجھتا ایسی صورت ہو سکتی. ٹھیک, مجھے اسی جب ہم نے نئے بلاکس کی بات کی ہے تو اس خطے کے اندر ایک اور بڑی ایک پیش رفت ہوئی ہے جس کو تاریخی پیش رفت یا تاریخی معاہدے کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے, وہ ہے
میثاق ابراہیم
اور وہ ہے متحدہ عرب امارات کا مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کرنے پہ اتفاق ہونا. امریکہ اس کو انڈورس کر رہا ہے اور اسے ایک بہت تاریخی پیش رفت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر جو بیان جاری کیا ہے ان کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور ابو دھابی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس معاہدے سے مشرق وسطی کی صورتحال بہتر ہوگی. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاہدے کے تحت اب اسرائیل مزید فلسطینی علاقے ضم نہیں کرے گا. اس پیش رفت کے بعد متحدہ عرب امارات پہلا خلیجی ملک ہوگا جو اسرائیل سے تعلقات استوار کرے گا, جبکہ وہ ایسا کرنے والا تیسرا عرب ملک ہے. عرب ممالک میں اردن اور مصر کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات پہلے سے موجود ہیں, اور مصر نے 1979 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا جبکہ اردن نے 1999 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. یہ ڈیولپمنٹ کتنی اہم ہے جب اگر چونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ اپنی سیکیورٹی کے معاملات میں پاکستان پہ بہت انحصار کرتا ہے, لیکن سعودی عربیہ کا جن ملکوں کے ساتھ تعلق ہے, قریبی تعلق ہے, اگر وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست روابط اور تعلقات بحال کرنے پہ جا رہی ہیں, سو کیا اس کو بھی کسی شفٹ بڑی شفٹ کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے سعودی عرب کے پس منظر میں؟ بالخصوص اس سوال کا اور اس پس منظر کا تجزیہ لیتے ہیں. پروفیسر فیضان پہلے آپ سے.
جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
جی 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 جی
اچھا اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میثاق ابراہیم کے سلسلے میں وہ اصل میں یہ سعودی عرب کے کہنے اور ان کا انیشیٹو اس میں بہت زیادہ ہے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے اس کو اس لیے کیا کہ وہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہیں نام نہ ہوگا کیونکہ وہ بہت عرصے سے یونائٹڈ عرب ایمریٹ جو ہے وہ امریکہ میں یورپ میں بہت زیادہ وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی ایز این اوپن مائنڈیڈ پلیس جہاں پر بہت سے کام ہو سکتے ہیں جو کہیں اور نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے اور ان کی جو معیشت ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے کووڈ 19 کی وجہ سے تو یہ تمام حالات کی وجہ سے ان کو جو مدد چاہیے اس میں ایک لیوریج تھی امریکہ کے پاس جس کی وجہ سے وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں اور اس میں سعودی عرب کا یہ ہے کہ جس کو وہ ٹیسٹ کہتے ہیں نا یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کہ اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایسے کرتا ہے تو کیا ہوگا اور کیونکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ وہ بہت قریب ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے قطر اور ترکی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں تو یہ ایک طرح سے یہ تجربہ ہے اور اس کے بعد میرا خیال ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ایسی ہی اور بھی چیزیں دیکھیں گے جیسے ہو سکتے ہیں سعودی عرب بھی کل کو کوئی ایسا قدم اٹھائے اور قطر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا قدم اٹھائے کیونکہ وہ اس دور میں شامل ہے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ دبئی زیادہ اہم ہو جائے قطر کی نسبت تو یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اور اس کا اور یہ اور جو پاکستان نے جو بیان دیا ہے یہ محمود قریشی صاحب نے اس تناظر میں زیادہ پریشر پڑ گیا ہے سعودی عرب پہ کہ وہ کشمیر کے سلسلے میں آواز اٹھائے کیونکہ فلسطین کے سلسلے میں ایسے لگے گا کہ وہ لوگ کمپرومائز کر چکے ہیں
فاروق عادل صاحب اس بیک ڈراپ میں کیا متحدہ عرب امارات کے بعد صدر ٹرمپ توقع کر رہے ہیں کہ مزید عرب ممالک بھی اس کی پیروی کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل باقی مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے جا رہا ہے اور ایک پرانی ڈیبیٹ ہے کیا پاکستان جیسے ملک بھی ری وزٹ کر سکتے ہیں اپنی پالیسیز کو
دیکھیں اس میں بڑا جامع تبصرہ اور جائزہ پیش کیا بزرگ صاحب نے اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے اور پاکستان کے بیک گراؤنڈ اگرچہ گزشتہ 20 برس سے پاکستان میں یہ بحث موجود ہے اور اس بات کو بربرا کہنے والے بھی موجود ہیں کہ اب ہمیں اسرائیل کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے اور خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ڈیبیٹ زور پکڑے گی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اور جس طرح سے ہم نے سائڈ لی ہوئی ہے ہمارے جو سیاسی ڈیوائڈ موجود ہے اس میں پاکستان کی طرف سے تو ایسی پیش رفت کا بحث ہو سکتا ہے ہیٹڈ بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ کوئی ہم قدم اٹھائیں اس کا امکان مجھے نظر نہیں آتا البتہ یہ نہیں جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عرب دنیا میں یا اور مسلم دنیا میں اس کے اثرات جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں
بہت شکریہ فاروق عادل صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ پروفیسر فیضان اک صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آپ کا بھی بہت شکریہ
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں
یہ وائس آف امریکہ ہے پروگرام ہے جہاں رنگ اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے بھارت اور پاکستان تعلقات لیکن ایک پس منظر خاص ہے جب ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں اور بھارت میں سامعین سن رہے ہوں گے پاکستان کے لوگ پاکستان کے عوام پاکستان کی قوم 74واں یوم آزادی منا رہے ہوں گے اور اس سے صرف ایک دن بعد بھارت کے عوام بھارت کے لوگ اپنا 74واں یوم آزادی منا رہے ہوں گے 1947 14 اگست پاکستان مرز وجود میں آتا ہے اور 15 اگست کو بھارت دنیا کے نقشے پہ ابھرتا ہے اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہے اور کشیدگی میں کافی شدت آئی ہے بالخصوص پچھلے ایک سال میں جب سے کشمیر کے معاملے کے اوپر یا کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بھارت نے ختم کیا ہے سو کشمیر پہ کافی تنازعہ ہے اور اختلافات ہیں اور جب ہم اس کا ایک اور حوالہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں سو دونوں ملکوں کو بہت بڑے بڑے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے کرونا COVID-19 کے وائرس کے بعد جہاں پہ دنیا بھر کی معیشتیں متاثر ہوئی ہیں، ان دونوں کی معیشت اور ان دونوں کا جو جی ڈی پی ہے اس کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے۔ سو ان حالات میں دونوں ملکوں کی قیادت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ فاصلے کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ خطے کے اندر لوگ نئے الائنسز کی بھی بات کر رہے ہیں، ان کو بھی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے۔ سو ان حالات میں بھارت اور پاکستان دونوں کی قیادت کو کیا پچھلے 70 سال یا اس سے بھی زائد عرصے سے جاری جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ انالیسز ہم لیں گے۔ ہمیں بھارت سے جوائن کر رہی ہیں نیلوفر سہروردی صاحبہ، رائٹر ہیں، کئی کتابوں کی کالمسٹ ہیں، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فاروق عادل صاحب، سینئر صحافی ہیں، مصنف ہیں، اور اپنا ایک آن لائن بلاگ ویب سائٹ وہ بھی نیوز اینڈ بلاگ اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ نیلوفر سہروردی صاحبہ، آپ کی ٹیک، یہی میرا جو ابتدائی ہے وہ سوال بھی ہے، دونوں ملکوں کو کیا سوچنا چاہیے؟ بڑی بڑی آبادیاں ہیں دونوں طرف اور بڑے بڑے مسائل ہیں دونوں طرف، ان حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ اس انڈیپینڈنس ڈے پہ کیا سوچا جائے دونوں طرف میں؟
دیکھیے، جہاں دونوں ملکوں کا سوال ہے، رک رک کر کوشش کی گئی ہے دونوں طرف سے حالات بہتر کرنے کے لیے، لیکن پھر بیک ٹو اسکوئر ون، وہیں جہاں سے شروع ہوتے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر خالی دونوں ملک کی بات نہیں، پوری ساؤتھ ایشیا کی یہ بات ہے، جیسے ساؤتھ ایشین ساکھ بنانے کی کوشش کی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن صرف بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات کی وجہ سے وہ جہاں ہے وہیں آگے ترقی نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ایک ہم اس کو دو نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جہاں ان کے تعلقات 73 سال پہلے تھے یا آج سے کچھ ڈیکیڈز پہلے تھے وہی ہیں اس مقام پہ، تو ہمیں تھوڑا اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا کہ کم سے کم اب دونوں ملک کھلے عام ایک دوسرے سے جنگ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ضرور جنگ ہوتی ہے، بارڈر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جیسے وہ ٹیررزم یا دہشت گردی کے حملے کے اوپر، یا چھوٹے چھوٹے وہاں سے جہاں یہ لوگ پہلے کبھی لڑائی کے میدان پہ کھلے عام اتر آتے تھے وہاں نہیں اترتے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، بیچ میں ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ دونوں طرف کے جو غیر سیاستی لوگ ہیں ان لوگوں نے کوشش کی ہے، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، ایک دوسرے سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ رک رک کے کوشش ابھی بھی برقرار ہے۔ تیسری طرف جو نان پولیٹیکل یعنی غیر سیاسی طریقے سے کئی لوگوں نے کوشش کی ہے، کی جا رہی ہے، لیکن جب ہم حکومت پہ آتے ہیں ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو ہندوستانی حکومت اور میرے نظریے سے پاکستانی حکومت کبھی جب کبھی کوئی سیاسی مشکل آتی ہے یا مشکلات آتی ہیں سیدھے ہماری حکومت، ہندوستان کی حکومت پاکستان کو الزام دینے لگتی ہے کہ ہاں بھائی لوگ سمجھ جائے بھائی اس میں ہندوستان کی کوئی غلطی نہیں ہے جو ہو رہا۔ اور کچھ اسی طرح سے یہی بات پاکستان کی حکومت کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، لوگ اپنے آپ کو اپنا دامن بچانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہاں، ان بات چیت کے مد نظر ضرور اگر یہ دونوں حکومت، دونوں ملک اپنے تعلقات اور بہتر کرے، تجارت کو کتنی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر یہ جو پرماننٹ ایشو ہے کشمیر کا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ پھر ہم ایک پیچھے نظر ڈال کر یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ کشمیر کا مدعا ہونے کے باوجود بھی ایک
فاروق عادل صاحب، یور ٹیک، ان پچھلے 74 برسوں میں کافی اتار چڑھاؤ آئے، اب جو حالات ہیں سیاسی حالات آپس کے، لیکن جو زمینی حالات ہیں دونوں اطراف میں، ان میں کیا کیا جانا چاہیے؟ ریوزٹ کیا جائے، نظر ثانی کی جائے تعلقات پہ؟
بہت شکریہ اسد۔ پہلے تو میں جو ہماری کولیگ ہیں
نیلوفر
صاحبہ، ان کے انداز بیان اور ان کی اردو سن کے مجھے ریئلی بہت لطف آیا، اور کاش کے اس کو میں اور سن سکتا، تو اور کاش میں اس طرح بات کر سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ انہوں نے ایک ہمارے 70 برس کے اتنے چند منٹ میں بڑا جامع تبصرہ کیا, اس پہ جائزہ کیا ہے. ذرا سا ہمیں ان چیزوں کو ذرا اور انداز میں بھی دیکھ پاتا ہے. ابھی حال ہی میں انڈیا سے ایک آواز آئی ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ جو بات اس وقت بی جے پی اور نریندر مودی دن کے اجالے میں کرتے ہیں وہی کام رات کے اندھیرے میں کانگریس کرتی آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بابری مسجد کی زمین پر اگر رام مندر بن گیا ہے تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی انڈیا سے. اگر بی جے پی اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو کانگریس بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اس کی مخالفت نہیں ہو رہی. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کیوں بنا؟ قائد اعظم تو پاکستان نہیں بنانے جا رہے تھے. قائد اعظم نے تو مشن کے بعد یہ بات کی تھی آئے مل کے حکومت بناتی ہے, لیکن کانگریس کا نقطہ نظر اتنا ریجٹ تھا اور اتنا انتہا پسندانہ تھا کہ معمولی معمولی باتیں بھی وہ تسلیم تیار تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ کو پاکستان پڑا. اگین میں یاد, یہ کانگریس کی ہٹ دھرمی اور انتہاپسندی تھی کہ مسلم لیگ ایک علیحدہ ملک کی طرف آئی. آزادی کے بعد دو طرح کی صورت حال ہے, اور ہمارے ہم ابھی تازہ میں نے جو انڈیا سے آواز آئی کہ وہ کام وہ برائی جو بی جے پی دن کے اجالے میں کرتی ہے رات کے اندھیرے میں وہی کانگریس کرتی ہے. انڈیا میں ہی دانش مند لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندو اقلیت غیر ہندو کمیونٹیز کے لیے نتیجہ یہ ہے کہ آج بھارت کے جو نان ہندو کمیونٹیز ہیں وہ ان میں بے چینی ہے. بالکل اسی طرح پاکستان کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے. پاکستان سے اگر قیدی رہا ہو کے جاتے ہیں تو وہاں سے جواب میں جو قیدی آتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں, یا وہاں سے لاشیں آتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس خطے کا بڑا ملک ہے لیکن چھوٹے دل کا ملک ہے, بڑا دل نہیں ہے اس کا. تو ہمیں بالکل پاکستان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوں گی اور ہم ان غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن بھارت کی طرف سے جیسچر آنا چاہیے کہ وہ خطے کے ساتھ پرامن بقائے باہمی چاہتا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ بقائے باہمی چاہتا ہے, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ چاہتا ہے, وہ نیپال سری لنکا کے ساتھ چاہتا ہے. اس وقت ان سارے ممالک کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ اس کی لڑائی نظر آ رہی ہے. تو اس صورتحال میں جو انڈیا میں غربت ہے یا پاکستان میں غربت ہے, یہ جو خطے میں غربت ہے ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں, یا کورونا کے بعد جو ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے سب سے بڑے ملک کو اپنا طرز عمل درست کرنا ہوگا. اگر یہ طرز عمل درست نہیں ہوگا, یہ بھارت ہی ہے نا جس نے سب سے پہلے 74 میں ایٹمی دھماکہ کیا, پہلے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا پھر ایٹمی دھماکہ کیا, اور آج اس کے بعد پھر اس نے دھماکے کیے. میں 98 کی بات کر رہا ہوں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بھارت اپنا طرز عمل درست نہیں کرے گا اس خطے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے.
نیلوفر صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس.
ہاں دیکھیے, میں ایک چیز تو یہ کہوں گی کہ جہاں بابری مسجد کا سوال ہے وہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے, اور ٹھیک ہے جو یہ ہوا اس وقت ہندوستان میں کسی بھی کہیں سے بھی کوئی بڑے کمیونل رائٹس دنگی فساد کی خبریں نہیں آئے. نمبر ون. نمبر ٹو, ہم اس بات کو بھی نہیں بھول سکتے کہ ہندوستان میں دنیا کے نمبر دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی آبادی ہے. سب سے پہلے انڈونیشیا میں زیادہ ہے اور اس کے بعد ہے ہندوستان میں, اور ہر مسلمان یہاں آج دنگے فساد کا شکار نہیں ہو رہا ہے, انفیکٹ آگے کافی ترقی کر رہا ہے, اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کہہ سکتے. اور جہاں نیوکلیئر پالیسی کی بات ہے, ہم اس بات کو بھی نہیں بھول سکتے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک نیوکلیئر ڈپلومیسی کو آج بھی اس کو عزت دی جا رہی ہے, اس کو ابھی تک.
سو کنکلوڈنگ یہ ہے کہ کیا ان حالات میں ظاہر دونوں طرف آتا ہوا جو سول سوسائٹی ہے, جو لوگ ہیں, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی تو رابطہ ہی کرنا پڑے گا, انگیج ہی کرنا ہوگا ایک دوسرے ملک کے ساتھ. پڑوسی تو نہیں بدلے جا سکتے, پڑوس تو نہیں ختم ہو سکتا.
ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں.
جی
ابھی راہداری کھلی ہے, ابھی راہداری کھلی ہے سکھوں کے مقدس مقام پر. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, دو ملکوں کے درمیان گڈ ول جیسچر ہے. اس جب ہم نے رہداری کھول دی تو بھارت کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ علاقہ پاکستان کا جو ہے یہ انڈیا میں شامل ہو جانا چاہیے. دیکھیں آپ جب تک دل بڑے نہیں کریں گے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جی وہ اگر رام مندر ہوا ہے تو وہاں مظاہرے نہیں ہوئے. آپ لوگوں کے دل ٹٹولے, سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس خطے میں ایٹم بم کو اس نے تیلی دکھائی ہوئی ہے, اور جب تک یہ آج نہیں بجائی جائے گی بس نہیں ہوگا.
جی نیلوفر صاحب,
دیکھیے تیلی دکھائی دی ہے نہیں دکھائی, یہ اس معاملے سے میں اتفاق نہیں کرتی. اس بات سے یہ ہے کہ جہاں کچھ معاملے ہیں وہ ہمیشہ ڈسپیوٹڈ رہیں گے. اگر آج کو ہندوستان نے کہہ دیا بھائی کشمیر معاملہ ہم لوگوں نے سلجھا لیا آپس میں, ان دونوں ملک دونوں حکومت یہ جانتی ہیں یہ مانتی ہیں کہ یہ ایک ایسا مدعا ہے. آج کو انہوں نے کہہ دیا کہ سلجھ گیا تو آپس میں بات چیت کرنے کے لیے ان کو عوام کو سمجھانے کے لیے کوئی بات نہیں رہے گی کہ ہاں بھائی ہمارا پاکستان سے کس بات کی دشمنی ہے. ایک طرف تو ٹھیک ہے ان کو تجارت پہ زیادہ زور دینا چاہیے, اور دوسرا لوگ اب سمجھ گئے کافی حد تک کہ پاکستان ایک ایسا پتہ ہے ہندوستانی حکومت کے لیے کہ جب الیکشن آتے ہیں اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے.
دیکھیں انڈیا میں الیکشن کیمپین پاکستان دشمنی کے نام پہ لڑی جاتی ہے.
فاروق عادل صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار پاکستان سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, نیلوفر سہور وردی صاحبہ مصنفہ تجزیہ نگار آپ نے ہمیں بھارت سے جوائن کیا, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو قمر عباس جعفری پروگرام کو ماڈریٹ کر رہے ہوں گے. پاکستان کی عدالتوں سے جماعت الدعویٰ کے دو رہنماؤں کی سزاؤں کی معطلی, اس فیصلے کے ایف اے ٹی ایف کے پس منظر میں اثرات پر.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
میں ہوں قمر عباس جعفری اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جس کے مطابق جماعت الدعویٰ کے دو رہنماؤں کی سزاؤں کو معطل کر دیا گیا ہے جو دہشت گردوں کی مالی معاونت اور زمین پر قبضے کے کیس میں دی گئی تھیں. اس فیصلے سے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے کیس پر کیا اثر پڑے گا اور پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کے اس حوالے سے رول کیا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں پاکستان کے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن اور ممتاز ماہر قانون اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بیرسٹر علی سفر. ڈاکٹر اشفاق یہ فرمائیے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا اس کے باوجود ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے کیس پر اثر انداز ہوگا کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے مطالبے کے مطابق اس بارے میں قانون سازی بھی کر لی ہے؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم نے بڑی مشکل سے ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ جو بھی لیجسلیشن کی تھی وہ اس پارلیمنٹ نے ابھی لیجسلیشن کی ہے, لیکن ناؤ دا لا از دیئر اور یہ بالکل یہ لا ابھی ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ہوا ہی, ہمیں بہت پہلے خود ہی کر لینا چاہیے تھا. تو یہ میرے نہیں خیال ہے کہ اس کا اس سے کوئی لنک ہے. ہم نے بہت کام کیا ہے, آپ نے خود بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کتنے شور شرابے کے بعد الٹیمیٹلی سبوں نے اس پہ اگری کیا.
ڈاکٹر صاحب پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلیک منی کو کھپانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, کیا یہ ٹیرر فائنینسنگ کا ذریعہ نہیں ہے؟
یہ ایسا نہیں ہوگا. ابھی حکومت نے کووڈ 19 کے بعد جو اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایک پالیسیز دی ہیں, یہ ٹائم باؤنڈ پالیسیز ہیں, جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کے اگر آپ نے دسمبر تک انویسٹمنٹ کی تو اس کے سورسز نہیں پوچھے جائیں گے. تو یہ ٹائم باؤنڈ ہے, یہ ختم ہو جائے گا, یہ سب کو پتا ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہے اور یہ پرپس کے لیے کیا گیا تھا, جسٹ ٹو ریوائیو دی اکانومی اور اس کے منیمائز کرنا تھا امپیکٹ کو, کیونکہ کنسٹرکشن ورکر سارے جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے تھے.
دسمبر کے بعد کیا ان کی پکڑ ہو سکے گی؟
دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ بار بار پرائم منسٹر نے کہا کہ دسمبر تک آپ جو بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں, اس کے بعد اور یہ سارے جو لا وغیرہ ہیں وہ سب امپلیمنٹ ہوں گے, وہ بالکل کوشچن پوچھا جائے گا اس کے بعد.
کیا اس نوعیت کے فیصلے بیرون ملک پاکستان کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟
بیرون ملک کے جو ہیں لوگ, اگر وہ پاکستان کی عدالت پہ کوئی ججمنٹ دینا شروع کر دیں باہر بیٹھ کر, تو یہ ایک مناسب نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس طریقے سے پاکستان بھی دوسرے ملکوں میں کے عدالتی نظام کو بھی چیلنج کر سکتا ہے. ادھر بھی بہت سارے کیسز اس قسم سے ہو رہے ہوں گے جس میں ہمیں کچھ عجیب سا لگے گا, لیکن ان کا عدالتی نظام جو ہے وہ کسی کو بری کر رہا ہوگا. تو یہ ہر شخص کا, ہر ملک کا عدالتی نظام اس کے اپنے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے. اس لیے جو باہر بیٹھے ہوں گے شاید ان کو پسند نہیں آئے گا, جس طریقے سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں ان کو باہر بھی کچھ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں آتا ہے.
اپوزیشن ایف اے ٹی ایف کے مسئلے پر کس حد تک گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے؟
نہیں, وہ تو بالکل ہے, ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں تو سب نے ساتھ, ورنہ یہ لیجسلیشن تو پاس ہی نہیں ہو سکتا تھا. اگر اپوزیشن ساتھ نہ دیتی تو یہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ میں حکومت وقت کو سینٹ میں تو میجارٹی تو نہیں ہے, یہ ان کو نیشنل اسمبلی میں میجارٹی ہے لیکن سینٹ میں نہیں ہے. تو اگر وہ اس اپوزیشن کے لوگ ساتھ نہ دیتے اپوزیشن پارٹیز تو یہ لیجسلیشن جو ہے پاس نہ ہوتا. تو اس لیے اس معاملے میں, ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں, کیونکہ یہ ایک ملک کے حوالے سے ہے, یہ نیشنل ایجنڈا کے طور پہ ہے, اس لیے تمام جو ہمارے اپوزیشن پارٹیز بھی تھی انہوں نے سب نے ساتھ دیا ہے, اور انہی کے ساتھ دینے کی وجہ سے ہی اپروف ہوا ہے.
اکتوبر میں جب ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہوگا تو پاکستان کے کیا چانسز ہیں, اور کیا وہ ممالک جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے جیسے کہ جماعت الدعویٰ کے دو لیڈروں کے سلسلے میں عدالت کا فیصلہ ہے؟
یہ پیورلی ایک سیاسی چیز ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ایجنڈے میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے پاکستان کے, اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ ایک ملک جو ہے اسے بہت زیادہ اس کی فکر لگی ہوئی ہے, اس کے اپنے پرپس ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک آپ اقدامات کے تعلق دیکھیں تو جتنی میری اطلاع ہے ہم نے جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی, یہ سب سے دس واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ جو کنڈیشن تھے کہ لیجسلیٹ کریں آپ اس کو پارلیمنٹ سے لا میں تبدیل لا بنا دیں اس کا, یہ بھی پاس ہو گیا ہے. تو آئی ڈونٹ سی اینی جسٹیفیکیشن آن دا پارٹ آف ایف اے ٹی ایف کہ ابھی تک لنگر آن کریں گے. اگر وہ لنگر آن ہوتا ہے کہ ابھی یہ نہیں ہوا ہے اور ہم آپ کو دسمبر میں پھر ہم ریویو کریں گے, یہ ایک پیورلی اینڈ پیورلی پولیٹیکل ڈیسیجن ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسن بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیرسٹر علی ظفر صاحب, یہ فرمائیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو اس نے جماعت الدعویٰ کے دو رہنماؤں کے کیس میں دیا ہے, کیا اب ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کا کیس کمزور ہو جائے گا؟
مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ کیس کی, کیونکہ عدالت کنوکٹ صرف تب کر سکتی ہے جب اس کے پاس ایویڈنس آ جائے. اس کیس میں کوئی ایویڈنس آیا نہیں, اور وہ پروسیکیوشن نے کوشش کی لیکن وہ اتنا ایویڈنس نہیں آ سکا کہ وہ کنوکٹ کریں. اب حکومت کا اس سے زیادہ تر کام کسی بھی سٹیٹ کا, بلکہ حکومت کو تو چھوڑ دیں آپ, سٹیٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پروسیکیوٹ کرے, اور عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں شہادت کے مطابق کہ ایکوئٹ کرنا ہے یا سزا دینی ہے. اب نیکسٹ سٹیپ اس کی یہی ہو سکتی ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے لیول پہ اپیل میں جائے, اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو سپریم کورٹ کو کنونس کیا جائے. لیکن ایکچولی جب تک آپ کی ایویڈنس نہیں آئے گا اس لیول کا کہ وہ کنوکشن ہو سکے تو وہ کنوکٹ نہیں کرے. میرا خیال ہے اور امید یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ یہ ریلائز کرتی ہے کہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے, وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس کا امپیکٹ انڈیا تو ضرور اچھالنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا امپیکٹ ایف اے ٹی ایف پہ نہیں ہوگا, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ نہیں ہوگا.
اچھا, اس بات سے قطع نظر کا ثبوت تھا یا نہیں تھا عدالتوں نے کس بنا پر ان کی سزا کو معطل کیا؟ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ حکومت نے جب ان کو پکڑا تو وہ ان کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی, کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟
یہ سٹیٹ کی بات, یہ جو کرمنل پروسیکیوشن ہوتی ہے یہ تو سٹیٹ کا کام ہوتا ہے, ہاں حکومت اس کی ایگزیکٹو برانچ ہے سٹیٹ کی, لیکن میں آپ کو یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس میں انویسٹیگیشن میں خامیاں ہوئی ہیں یا اگر کوئی پروسیکیوشن ٹیم کی طرف سے خامی ہوئی ہے کہ وہ ایویڈنس نہیں دے سکے تو اس میں اور ایویڈنس ہونا چاہیے تو پھر تو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیکیوشن کی یا انویسٹیگیشن کی یا اسٹیٹ کا قصور ہے. لیکن سپوزنگ وہ ایویڈنس ہی نہیں ہے اور وہ واقعی وہ ملوث نہیں ہے کیس میں, تو پھر یہ کہنا کہ حکومت کی غلطی ہے مرحلے درست نہیں ہوگا.
اچھا,
وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ایویڈنس موجود تھا اور نہیں پیش کیا گیا, یا ایویڈنس تھا ہی نہیں اس لیے پیش نہیں کیا گیا,
اور یہ ڈیٹرمن ہونا بھی باقی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ بلیک منی استعمال ہوتی ہے, اس کو روکنے کے لیے حکومت تو کوئی پرٹیکولر اسٹیپ لے رہی ہے؟
دیکھیں, جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, آپ کو پتا ہے کہ کووڈ جب آیا تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی اکانومی کو اس نے بڑی بری طرح متاثر کیا. پاکستان کی اکانومی آلریڈی ابھی ایسی پوزیشن میں تھی جو کہ ہمیں بہت کوشش کر کے اس کو ایک لیول پہ لانا پڑ رہا تھا, اور اگر یہ کووڈ کی وجہ سے ہم ایکشن نہ لیتے کوئی, یا اس کو بالکل لاک ڈاؤن کر دیتے, تو وہ اکانومی ہماری بالکل ہی بیٹھ جاتی اور اس کو پھر اٹھانا بڑا مشکل ہونا تھا اور بہت ان امپلائمنٹ ہوتی, بہت انریسٹ ہوتا. تو حکومت نے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھا کہ اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کریں گے تو پھر بہت ساری جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں, سیمنٹ ہو گیا, لیبر سیلف ہو گیا, تو وہ ساری کی ساری ریوائیو ہو جائیں گی اور پوری اکانومی ریوائیو ہوتی ہے. اور یہ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈ ہے, یہ ملیشیا نے بھی کیا اس کو, سنگاپور نے بھی کیا, چائنا نے بھی کیا, کہ اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کریں تو ساری اکانومی بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت یہ پڑی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمیں ایک اسکیم لانی پڑی, ایک آرڈیننس لانا پڑا, ایک پالیسی بنانی پڑی کہ جو بھی شخص ایک خاص مدت سے پہلے کنسٹرکشن کے لیے پیسہ لے کے آئے گا اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ کیسا پیسہ کہاں سے آیا. تو یہ ایک طرح سے اس کی ایمنسٹی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, اور یہ ضروری اس لیے سمجھا گیا, اور میرا خیال ہے میری نظر میں درست بات تھی. میں بھی اس آرڈیننس کو بنانے میں میرا بھی تھوڑا بہت ایڈوائس تھی اور میں نے ڈرافٹنگ بھی اس میں کی, اور وہ یہ کہ آپ ایمنسٹی دیں گے, لوگ انویسٹ کریں گے, کنسٹرکشن انڈسٹری بڑھے گی تو اکانومی ہماری بچے گی. اور ہم نے دیکھا واقعی کہ ایک دم کنسٹرکشن انڈسٹری کا بوم آنا شروع ہوا ہے پاکستان میں اس وجہ سے.
یعنی یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی ایک آفیشلی اجازت دی گئی تھی.
جی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سوال نہیں پوچھا جائے گا تو یہ ایمنسٹی اسکیم جس طرح پہلے آتی رہی, یہ اس اگر کسی کے پاس بلیک منی بھی ہے تو وہ اس کو اگر لے آتا ہے اور کنسٹرکشن کرتا ہے باقی اور اس میں لگاتا ہے تو پھر اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا.
تو آئندہ کے لیے اس پریکٹس کو روکنے کے واسطے کوئی اقدامات زیر غور ہیں یا یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا؟
اس وقت تک تو جو مدت ہے دسمبر کی ڈیٹ ہے, اس سے پہلے پہلے انویسٹمنٹس آنی چاہیے, اور اس کے بعد پھر اس کی ایمنسٹی نہیں رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, اور پھر اس میں بڑی کنڈیشنز بھی لگائی گئی ہیں کہ آپ نے کنسٹرکشن کب تک کمپلیٹ کرنی ہے, اور اگر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے تو وہ کب تک کمپلیٹ کرنی ہے ورنہ یہ ایمنسٹی نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ. اور اس میں ایمنسٹی میں جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ لوگ ہیں, جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ان کو یہ لاگو نہیں ہوتی ایمنسٹی, سو وہ نہیں اس میں آ سکیں گے. سو کرپشن کا منی جو ہے ڈائریکٹلی پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ اگر لنک ہے اس کو آپ کسی قسم کی ایمنسٹی نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح میں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ کووڈ آ گیا تھا, یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی نہ ہوگی اگر یہ اس قسم کی ایمرجنسی نہ ہوتی. تو آپ کا جو سوال ہے کہ اس کی اور کیا کل کو جا کے دوبارہ یہ ہوگا, اس طرح کی اسکیم آئے گی کہ نہیں, میرا اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ ایمرجنسی سچویشن تھی اکانومی کی تو یہ اسکیم آ گئی, لیکن ورنہ یہ شاید ہماری ایسی کنڈیشنز ہیں آئی ایم کے ساتھ بھی اور فیڈو کے ساتھ بھی کہ یہ شاید ہم نہ فیوچر میں کر سکیں.
پاکستان کی اپوزیشن ایک جانب تو بل منظور کروانے میں حکومت کی مدد کر رہی ہے, دوسری جانب اس کے خلاف اپنے صفوں کو آراستہ بھی کر رہی ہے, صفوں کو منظم بھی کر رہی ہے. کیا پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو سب بن رہا ہے؟
یہی جمہوریت ہے کہ ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی اپوزیشن اپوز کرتی ہے حکومت کو, اور حکومت جو ہے وہ اپنا موقف پیش کرتی ہے, اور یہ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. لیکن جہاں معاملہ آتا ہے نیشنل انٹرسٹ کا, جہاں ایشو آتا ہے پاکستان کا, مجھے یقین ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے میجورٹی لیڈرز جو ہیں وہ فیصلہ پھر پاکستان کے حق میں ہی کرتے ہیں. تو چونکہ فیٹف کا ایشو ایسا تھا جو نیشنل ایشو ہے, اس میں کوئی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کا پولیٹکس نہیں ہے, جو بھی حکومت ہوتی اس نے فیٹف کی کنڈیشنز کو کرنا ہے, اس کی پابندی کرنی ہے, تو پھر وہ اس وجہ سے یہ بلز جو تھے وہ اس میں کریکشن ضرور کی گئی, اس میں بہتری ضرور کی گئی جو بلز پریزنٹ ہوئے تھے حکومت کی طرف سے, لیکن اپوزیشن نے اس کو اپوز نہیں کیا. صرف ایک معاملے میں تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ ہوا تھا, اور وہ یہ تھا کہ وہ جو نیب کا اور جو بل آیا تھا اس میں کوشش کی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے کہ وہ شروع میں کنیکٹ کر دیں اس آرڈیننس کو یا اس بل کو نیب کا جو ہے یہ فیٹف کے ساتھ, کہ ہم فیٹف تب منظور کریں گے اگر ہماری امینڈمنٹس منظور ہوئی, لیکن وہ بھی کوئی اس میں زیادہ دیر وہ مسئلہ نہیں چلا, اور پھر تھوڑی دیر میں ہی وہ مسئلہ ریزالو ہو گیا اور نیب کے آرڈیننس کو لگ کر دیا گیا, اور باقی فیٹف کی آرڈیننسز اور نو قانون جو تھے لاز وہ ان کو منظوری دی گئی.
علی ظفر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں کرکٹ پہ, اور کرکٹ پاکستان ورسز انگلینڈ ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ. پاکستان کو اس سیریز میں 1-0 سے, انگلینڈ کو اس میں 1-0 سے برتری حاصل ہے, اور پاکستان فالو کر رہا ہے, اور اگر یہ میچ ہارتا ہے تو سیریز پاکستان ہار جائے گا. اور اس ٹیسٹ میچ کا پہلا دن اس کے کھیل پہ تجزیہ لیتے ہیں. پہلے دن پاکستان کی ٹیم 126 رنز بنا سکی, 5 کھلاڑی اس کے آؤٹ ہو چکے ہیں. ٹاپ جو بیٹس مین ہیں وہ آؤٹ ہوئے, ایک واحد مستند بلے باز بابر اعظم وہ کریز کے اوپر موجود ہیں, اور ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ کلیپس ہوئی. شان مسعود جو پہلے ٹیسٹ میں سینچری پہلی اننگ میں کی, دوسری میں 0, اور اس میچ میں صرف پہلے اننگ میں 1 رنز بنا کر اینڈرسن کی گیند پہ ایل بی ڈبلیو ہو گئے. عابد علی نے اچھی مزاحمت کی, 111 گیندوں پہ 60 رنز انہوں نے اسکور کیے, 20 رنز بنائے. کپتان اظہر علی نے 85 گیندوں کے اوپر صرف 23 کے اسٹرائک ریٹ سے ایک بار پھر ناکام رہے, سیٹ ہونے کے بعد آؤٹ ہوئے. کیچ برنز بولڈ اینڈرسن. بابر اعظم 25 پہ ناٹ آؤٹ ہیں, 5 رنز اسد شفیق بنا سکے, بہت تکیہ ہے خاص طور پہ یونس اور مصباح کے بعد, لیکن اسد شفیق اپنا پوٹینشیل شو نہیں کر پائے. اور فواد اعظم جن کو بہت 11 برسوں کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہوئی, بہت توقعات تھیں ان کے ڈومیسٹک پرفارمنس کے اوپر, ڈک پہ 0 بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے. 4 گیندیں کھیلی اور ووکس کی گیند پہ ایل بی ڈبلیو ہوئے. رضوان اس وقت 4 رنز پہ ناٹ آؤٹ ہیں, اور بابر اعظم 25 پہ, جب یہ آپ پروگرام سن رہے ہوں گے تو دوسرا دن کا کھیل کا آغاز ہو چکا ہوگا. شاہ فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں, یو ایس اے سے کرکٹ کمنٹریٹر ہیں, پاکستان اور انگلینڈ کے چینلز کے لیے کمنٹری کرتے ہیں. شاہ فیصل بہت شکریہ آپ کا. کھیل کا پہلا دن پاکستانی بیٹنگ ایک بار پھر ناکام, کیا کہیں گے, کیوں کر ایسا ہو رہا ہے؟ حالانکہ اس بار تو پاکستانی ٹیم کم و بیش ایک مہینہ پہلے اپنے خرچے پہ وہاں پہ مقیم تھی, اور اس نے کنڈیشنز کو دیکھا ہے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا.
جی اسد, پاکستان نے ٹاس بھی جیتا, لیکن یہ کہ وکٹ کافی فریش تھی اور کافی مدد موجود تھی بالرز کے لیے اس میں, اور پھر بعد کے سیشن میں تو بادل بھی آ گئے, جس پر پاکستان نے ٹاس جیت کے بیٹنگ لی, اس پر دھوپ تھی, بعد میں بادل آئے تو بال جو ہے وہ مسلسل پورا دن سوئنگ ہوتا رہا, اور انگلینڈ میں جو ہے مشکل کنڈیشنز ہوتی ہیں. میرے خیال سے تو ایک دلیرانہ فیصلہ تھا پہلے بیٹنگ کرنے کا, پچھلے ٹیسٹ میں ہار کے باوجود پاکستان نے ایک بولڈ سٹیپ ضرور لیا, لیکن جیسا آپ نے کہا کہ شان کی وکٹ جلدی چلی گئی, اور اس کے بعد خوش قسمت رہے عابد علی بھی کہ ان کے دو کیچز چھوٹے, لیکن جو سب سے جو کافی دفعہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بھی اور ہر جگہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جو سب سے ورینگ فین ہے وہ پاکستان کے لیے کپتان اظہر علی کی بیٹنگ فارم ہے, اور وہ جیسا آپ نے بہت مناسب الفاظ استعمال کی کہ وہ سیف ہو کر آؤٹ ہو گئے. انگلینڈ کی کنڈیشنز میں اوپنرز کا نئے بال پہ آؤٹ ہو جانا کوئی اچھمبا نہیں ہے, کیونکہ اچھی بال ہوتی ہے اور مشکل بال پڑ سکتی ہے اوپنرز کو, لیکن یہ بہت ایک کریمنل ہے کہ جب آپ سیٹ ہو جائیں اور آپ اتنے
85 گیندیں آپ نے فیس کی ہیں, آپ کم و بیش 15 اوور کھیل چکے ہیں, 14 اوور آپ نے کھیل لیے, جی ہاں,
اور ٹیم کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ اس طرح کے بیٹسمین کے آؤٹ ہونے سے جو سیٹ ہو کر وہ آؤٹ ہوں تو نئے آنے والوں پہ پھر پریشر پڑ جاتا ہے, بالنگ ٹیم کو ایک نئی توانائی مل جاتی ہے. اور جیسا میں نے کہا کیونکہ سٹاپ سٹارٹ دن تھا آج, تو انگلینڈ کے بالر ہما وقت جو ہیں وہ فریش رہے اور پوری انرجی کے ساتھ ان کو بال کرنے کا موقع ملا, اور جب بھی انہوں نے بال کیے زیادہ تر کیونکہ کوئی بڑی پارٹنر شپ نہیں ہوئی تو ہمیشہ نئے بیٹس مین ہی ان کے سامنے رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان حالات میں سیٹ ہونا بہت مشکل ہے, اور
اظہر علی کے بعد میں ویسے تو آؤں گا, میں بات کروں گا فواد عالم پہ بھی کیونکہ بہت انتظار تھا ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا. اسد شفیق کے ساتھ کیا مسائل ہیں؟ اظہر علی جو ہیں وہ اب پچھلے 12 ٹیسٹ میچوں میں بتایا جا رہا تھا 11.5 کی رن سے وہ سکور کریں, 12 ٹیسٹ میچ تو لوگوں کا کیریئر ہوتا ہے اور 12 ٹیسٹ میچوں سے وہ مسلسل ناکام جا رہے ہیں. اسد شفیق ایک بڑے منجے ہوئے بیٹس مین سمجھے جاتے ہیں لیکن اعتماد سے بالکل خالی ان کا فیس ہے اور ان کا گیند کے اوپر آنا کہیں ان کی باڈی کنیکٹ نہیں لگتی ہے.
جی اگر ون بائی ون ان کو دیکھیں اظہر علی کی بات کریں تو یہ جو ہمارے یہاں بدقسمت سے یہ ہے کہ نالج کا اتنا فقدان ہے کہ جو اس کو ابھی بھی آؤٹ آف فارم کہا جا رہا ہے, جبکہ اگر آپ جو ہے وہ تجزیے سنیں تو یہ ٹرمینل ڈکلائن ہے, وہ ایک سٹیڈی ڈکلائن پہ ہے 2 سال سے, اس کو آپ آؤٹ آف فارم نہیں کہہ سکتے, اتنا لمبا یہ اسٹریچ ہو گیا ہے اور اوپر سے وہ کپتان بھی ہیں, تو ہی از ناٹ ان اے رائٹ سٹیٹ رائٹ فریم آف مائنڈ رائٹ ناؤ ٹو لیڈ اے ٹیم, کیونکہ ان کے اپنے اتنے پرابلمس ہیں. پھر پچھلے سال وہ آپ کو پی ایس ایل میں کامنٹری باکس میں بھی نظر آئے, جس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے مائنڈ میں بھی ہے کہ شاید انہیں کوئی دوسری اننگز اپنے کیریئر میں شروع کرنی ہے. تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اچھے پروفیشنل جو ہیں وہ اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس چیز کا کلچر نہیں ہے. بعد اسد شفیق کی اگر کروں تو اسد شفیق پر جب سے جو زائد ذمہ داری آئی ہے مصباح اور یونس کے جانے کے بعد اس کو جو ہے نبھانے میں وہ ناکام رہے ہیں. ان کا ایوریج حالانکہ 27 ہے اس گرا کے بعد, پہلے سوری 37 کا ہے اور اس سے پہلے 39 کا تھا, تو اتنا زیادہ فرق نہیں تھا, لیکن وہ ایک میڈیوکریٹی میں جو ہے وہ 2 سٹار بیٹس مین کے سامنے تو چھپے رہے, لیکن جب ان پہ جو ہے وہ روشنی پڑی تو وہ اس چکا چون میں بالکل کہیں کھو سے گئے. جیسے آپ نے کہا ان کی باڈی لینگویج سے بھی کوئی کانفیڈینس اور کوئی جو ہے وہ ٹیم کو یا دوسرے پلیئرز کو ڈریسنگ روم کو حوصلہ نہیں مل رہا ہوگا.
Exactly. فواد عالم پہ آئیے گا, 10,000 سے زیادہ ڈومیسٹک رنز, 34 سینچریاں, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں 11 سال بعد واپسی, بہت دباؤ سلیکٹرز کے اوپر, ڈک, یہ بیڈ لک ہے یا جیسے ان کی ٹیکنیک ہے, جس طرح وہ کریز پہ کھڑے ہوتے ہیں, جس طرح وہ کریز پہ موو کرتے ہیں, کیا وہ ایک جینوئن بیٹس مین ساؤنڈ ہوتے ہیں نظر آتے ہیں؟
جب بھی فواد عالم جب رنز نہیں کریں گے تو ان کی ٹیکنیک اور ان کا سٹانس زیر بحث آئے گا. تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ 11 سال کے بعد ان کی واپسی بھی ان پہ بے انتہا پریشر ہوگا اور وہ بالکل اس پریشر کو کوپ کرنے میں ناکام رہے, لیکن یہ ایک انڈرسٹینڈیبل سی چیز ہے. لیکن جہاں تک ان کی ٹیکنیک کی بات ہے, کیونکہ وہ 4 گیندیں کھیلے تو وہ ٹیکنیک تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوئی, اور مطلب جیسا میں نے کہا کہ ڈومیسٹک میں رنز کے امبار لگائے جاتے ہیں لیکن ڈومیسٹک ہمارے یہاں دیکھی نہیں جاتی, اس طرح چیٹس فالو کیے جاتے ہیں اور کچھ جو سوشل میڈیا کا جو بوم ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی جو اوپینین بنتی ہے وہ خالی اسٹیٹس کو دیکھ کے ہی بنا لی جاتی ہے. لیکن فواد کو تھوڑا سا مارجن دینا ہوگا اگلی اننگس تک دیکھنا ہوگا, بلکہ اگر میرے بس میں تو ہو تو اسد شفیق کو ڈراپ کر کے فواد کو اگر اگلا چانس بھی ٹیسٹ میچوں میں دینا چاہیے تاکہ ان کا کیس ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو اور انہیں یہ کہنا نہ رہے کہ انہیں پورا چانس نہیں ملا.
4 اننگز تو ملے ان کو, کم از کم 4 اننگز ملنے چاہیے پتا چلے کہ,
کیونکہ انہوں نے پرفارمنس تو دی ہے, اپنی پلیس ارن تو کی ہے, اگر اس کو پروف نہیں کر سکے تو پھر انہیں گلا نہیں ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا شاہ فیصل, آپ نے اس میچ کے اوپر اپنا انالیسس دیا, دوسرا دن ہوگا جب ہمارے پروگرام میں ہمارا یہ پروگرام سامعین سن رہے ہوں گے, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔